یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جمعہ 27 ستمبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ نازش ظفر کا سلام۔ آج نیو یارک میں منعقدہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے پاکستان کے وزیر اعظم خطاب کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے نریندر مودی نے خطاب کیا۔
آتنک کے نام پر بٹی ہوئی دنیا ان سدھانتوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے جن کے آدھار پر یو این کا جنم ہوا۔
عدالت نے قندیل بلوچ کے قتل کے مقدمے میں مقتولہ کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ والدین قاتل بیٹے کے حمایتی کیوں بن گئے؟ مقامی صحافی بولی،
کلچرلی آپ اس کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوچا جی بیٹی تو چلی گئی، صرف بیٹا ہے، اب بیٹا بھی چلا جائے گا تو دیئر از نو سینس ان دیٹ۔
ان موضوعات پر تفصیل بات ہوگی۔ پہلے خاص خاص خبریں نازیہ گلزار سے۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے خطاب کے آغاز میں انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والے پہلے 10 ممالک میں سے ایک ہے۔ اس مسئلے کو دنیا کے بیشتر ممالک میں سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ملک اس مسئلے پر قابو نہیں پا سکتا، بلکہ تمام ممالک کو مجموعی طور پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس سے قبل انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنے خطاب میں اپنے ملک کی ترقی کے منصوبوں، گلوبل وارمنگ اور شدت پسندی پر بات کی، تاہم انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ذکر نہیں کیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کی ماڈل عدالت نے اداکارہ اور ماڈل قندیل بلوچ کے مقدمہ قتل کا فیصلہ سنا دیا ہے، جس میں مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی محمد وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے۔ سعودی عرب نے پہلی بار سیاحتی ویزے جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ خواتین سیاحوں کے لیے عبایا پہننے کی لازمی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر سیاحت احمد الخطیب نے اس فیصلے کو اپنے ملک کے لیے ایک تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر ملک کی خواتین سیاحوں پر عبایا پہننے کی پابندی عائد نہیں ہوگی، جو صرف عوامی مقامات پر سعودی خواتین کے لیے لازم ہے، البتہ لباس کا انتخاب مناسب ہونا ضروری ہوگا۔ نئے قواعد و ضوابط کے تحت خواتین اکیلے بھی سعودی عرب کی سیاحت کر سکیں گی۔ افغانستان میں کل ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے مطلوبہ بیلٹ باکس میں سے نصف تعداد پولنگ سینٹرز تک پہنچا دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق لگ بھگ 5,000 پولنگ سینٹرز اسکولوں، مساجد اور ہسپتالوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے نازیہ گلزار سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اسلام آباد کی بحریہ یونیورسٹی کی طالبہ حلیمہ امین کے یونیورسٹی کے زیر تعمیر عمارت کی چوتھی منزل سے گر کر ہلاک ہونے کے بعد آج طلباء نے احتجاج کیا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں کانگریس کی کمیٹی نے امریکی صدر کے متعلق کیا نئی وسل بلور رپورٹ جاری کی ہے۔ دونوں موضوعات کی تفصیل پر پروگرام میں آگے چل کر بات ہوگی۔ پہلے آج کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور انڈین وزیر اعظم نریندر مودی ایک ہی دن اور ایک ہی سیشن کے دوران اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان کی تقریر آپ کو براہ راست سنواتے ہیں۔
We were in the eye of the storm and our government coined a phrase called enlightened moderation. No one knows what it meant, but everyone started putting on western suits that they were moderates, started speaking, even those who didn't know English would speak English because they were moderates. No one had a clue what it was, because we in the Muslim world did not explain to the West that there is no such thing as radical Islam. One of the reasons why after 9/11 Islam was supposed to be equated with terrorism was suicide attacks. because the 9/11 bombers did a suicide attack. All sorts of theories came up that the Muslims are involved in suicide attacks because they will get virgin in heavens.
عمران خان کی گفتگو براہ راست آپ سن رہے تھے. اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس سے خطاب کیا. انڈین وزیر اعظم کی گفتگو سنیے.
گلوبل وارمنگ میں بھارت کا یوگدان بہت ہی کم رہا ہے, لیکن اس کے سمادھان کے لیے قدم اٹھانے والوں میں بھارت ایک اگرنی دیش ہے. ایک اور تو ہم بھارت میں 450 گیگا واٹ रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित करने की पहल भी की है. हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया, और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी. हम मानते हैं कि ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिद्धांतों को ठेस पहुंचाती है जिनके आधार पर यूएन का जन्म हुआ है.
انڈیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے امریکہ میں موجودگی کے دوران پاکستان اور انڈیا کے زیر انتظام کشمیر سے تعلق رکھنے والے امریکہ میں مقیم افراد کی جانب سے مظاہرے کیے گئے, جبکہ نریندر مودی کے لیے استقبال میں بھی لوگ جمع ہوئے. نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ.
پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک امریکی ٹی وی چینل سے انٹرویو کے دوران کہا کہ کشمیر میں حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے اس وقت بس ایک ہی شخص ہیں جو اثردار ثابت ہو سکتے ہیں, اور وہ ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ.
The only person actually who could make a difference right now is President Trump if he can mediate between us. It's a huge humanitarian crisis brewing up. 8 million people have been locked inside in Kashmir now for almost 53 days. And so we hope that the US president intervenes.
عمران خان نے زور دے کر کہا کہ 80 لاکھ کشمیریوں کو 52 دنوں سے قید رکھا گیا ہے اور اس سے ایک بحران پیدا ہو رہا ہے. عمران خان نے پھر دہرایا کہ کشمیر کے معاملے میں دو ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے ہیں اور عالمی برادری کو چاہیے کہ حالات قابو سے باہر ہونے سے روکیں. اسی طرح عمران خان نے نیو یارک میں ایک تھنک ٹینک ایشیا سوسائٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو اب حرکت میں آنا چاہیے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان نے اپنا موقف کامیابی سے رکھا ہے. جمعرات کے روز عمران خان نے روس کے وزیر خارجہ سرگے لیوروف سے ملاقات کی اور ان کو بھی آگاہ کیا کہ کشمیر میں حالات کے سبب خطے میں امن اور سلامتی کو خطرہ ہے. نیو یارک میں سارک ملکوں کے اجلاس میں اگلے سارک سربراہی اجلاس کے پاکستان میں منعقد کیے جانے پر اتفاق ہو گیا ہے. سارک کے اجلاس میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیریوں پر مظالم کا حوالہ دے کر بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے خطاب کا بوائیکاٹ کیا. ادھر آج اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی سے عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی دونوں خطاب کریں گے, اور اس موقع پر امریکہ اور کینیڈا سے بہت سے مظاہرین کشمیریوں کے حق میں اور مودی کے خلاف مظاہرے کرنے کی تیاریوں میں ہیں. سٹینڈ وتھ کشمیر نامی تنظیم کی ایک کشمیری خاتون حفصہ کنجول مظاہرے کے لیے تیاریوں کے بارے میں بتاتی ہیں.
دوسری شہروں میں سے بھی بسز آ رہے ہیں, بفلو نیو یارک سے, بوسٹن, ڈی سی, نیو جرسی سے, پینسلوینیا سے بھی. تو مجھے لگتا ہے بہت اچھا یہ گیدرنگ ہوگا ایونٹ کے باہر. لیکن ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جو انڈین آرگنائزیشن ہیں انہوں نے بھی بہت بسز آرگنائز کیے ہیں ٹو ویلکم مودی.
ایک اندازے کے مطابق 10,000 کے قریب لوگ مودی کے خلاف اور کشمیریوں کے حق میں جمعے کے روز اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر مظاہرہ کریں گے. سلیم رضوی, نیو یارک.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شہری نریندر مودی اور عمران خان کے خطاب سے کشمیر کے معاملے کے حل کے لیے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ سری نگر سے بتا رہے ہیں ریاض مسرور.
دیکھیں, لوگوں کی بہت توقعات ہیں. پچھلے 3 ہفتوں سے لگاتار اس دن کا بڑی بے صبری کے ساتھ انتظار کیا جا رہا تھا. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے یا مبصرین ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا 30 سال کی شورش کے دوران پہلا موقع ہے کہ بڑے پیمانے پہ یہاں ہلاکتیں بھی نہیں ہوئی ہیں, اور اس 30 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر پر اتنا زیادہ گلوبل فوکس ہے. تو ایسے لوگوں کو توقع ہے کہ اقوام متحدہ میں کوئی ایسی بات ضرور ہونی ہے جسے لوگ خوشخبری سمجھیں. بہت ہی محدود ایکسس ہے انہیں انفارمیشن کے لیے, لیکن
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے اب تک وہاں جمعے کی نماز کے اجتماعات پر پابندی رہی ہے. ریاض مسرور سے ہی جانیے کہ آج جمعے کے دن صورتحال کیا رہی.
جی دیکھیں, معمول کے مطابق تو جمعے کو سختیاں ہوتی ہیں, میں خاص طور سے ان دو مہینوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن آج معمول سے زیادہ سختیاں تھیں. کئی پولیس تھانوں کے جورسڈکشنز میں جو ہے خاردار تار بچھا کر راستوں کو بند کر دیا گیا تھا, ٹریفک بھی نہیں تھا, نجی گاڑیوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی, کیونکہ ایک دو روز پہلے ہی کئی علاقوں میں ایسے پوسٹر دیکھے گئے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ اس دن جو ہے اقوام متحدہ سے اپیل کرنے کے لیے لوگ مارچ کریں گے. ایسی کوئی بھی کوشش کامیاب ہونے نہیں دی گئی سوائے ایک علاقہ سورا جو مسلسل ان دو ماہ کے دوران جو ہے بہت سرگرم رہا, اور وہاں لوگوں نے اور خواتین مرد اور نوجوان اس میں شامل تھے جمعے کی نماز کے بعد ایک مظاہرہ کیا جس میں لوگوں نے بینر اٹھا رکھے تھے جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور عالمی برادری سے اپیلیں کی گئی تھیں کہ وہ کشمیر میں مداخلت کریں, کیونکہ اکثر ایسے مظاہروں پر الزامات لگتے رہتے ہیں انڈین میڈیا میں کہ یہ پرانی تصویریں ہیں. اس لیے مظاہرین نے آج اپنے بینرز پہ آج کی تاریخ بھی رقم کی تھی, اور یہ سورا علاقے میں اس لیے کامیاب ہوئے لوگ باہر نکلنے میں کیونکہ اس علاقے میں ابھی تک پولیس اندر نہیں جا پائی ہے, کیونکہ لوگوں نے وہاں اندر جانے کے سبھی راستے کھود دیے ہیں, سڑکوں میں خندقیں بنا لی ہیں.
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر ملتان کی ماڈل عدالت نے سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم اور مقتولہ کے بھائی محمد وسیم کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے. ہماری نامہ نگار طرحب اصغر آج احاطہ عدالت میں موجود تھیں, وہاں سے فیصلے کی تفصیل اور مقامی صحافی سے ان کی گفتگو سنیے.
ہم ملتان ماڈل کورٹ میں موجود ہیں. آج قندیل بلوچ کے کیس کا ورڈکٹ آیا ہے جس میں ان کے مرکزی ملزم جو بھائی تھے وسیم, ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. باقی دیگر پانچ ملزمان جو ہیں ان کو بری کیا گیا ہے, جس میں مفتی عبدالقوی بھی شامل ہیں اور جو قندیل کے دوسرے بھائی ہیں عارف, ان کو اشتہاری قرار دیا گیا کیونکہ وہ سعودی عرب میں ہیں اور وہ کسی قسم کی ہیئرنگ میں پیش نہیں. فی الوقت ہمارے ساتھ ریحانی طہٰ یہاں پہ ہیں, یہ وہ جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس کیس کو بڑا کلوزلی کور کیا ہے. ریحانی, آپ نے ڈاکیومنٹری بھی بنائی قندیل کے پیرنٹس کے ساتھ, آپ نے کیا دیکھا, آپ کیا سمجھتی ہیں اور اب کیا سوچتی ہیں؟
ہم تین سال سے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں. جب پہلی دفعہ میں آئی تو ماں باپ کا جو حال تھا, وہ اسپیشلی فادر کا, وہ کانسٹنٹلی روتے تھے اور وہ بزد تھے کہ نہیں مجھے جو ہے میرا بیٹا قصوروار ہے, اس نے مارا ہے تو میں اپنی, میری بیٹی تو ایک پھول تھی. بہت ہی خوبصورت لفظ اور خوبصورت انداز میں اس کا جو ہے وہ ذکر کرتے تھے, اس کو بڑے ہائی ریگارڈ میں رکھتے تھے. تو مجھے بڑی امید تھی کہ اچھا جی, یہ ایک مختلف چیز ہو رہی ہے کہ ایک والد بہت اسٹرانگلی اپنی بیٹی کو جو ہے ڈیفینڈ کر رہا ہے اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے جسٹس کے لیے فائٹ کر رہا ہے.
ہانی, ہم نے یہ بھی تو دیکھا کہ ان کے والدین نے ہی دو دفعہ ایفیڈیوٹ جمع کرایا کہ ہمارے بچوں کو معاف کر دیا جائے, بیٹوں کو.
پھر یہ ہوا کہ جی, جب میں نے پہلے سال یہاں پہ آ کے کیا تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھی عطیہ جعفری, مجھے یہی سمجھاتی تھی کہ تمہارا نظریہ بڑا نائیو ہے, یہ چینج ہو جائے گا ان کا دیکھنا. تو میں کہتی تھی نہیں, پتہ نہیں, مجھے لگتا ہے شاید, پتہ نہیں, ابھی یہ تو اتنی پیشنٹلی اس کو جو ہے ڈیفینڈ کر رہے ہیں. لیکن وہ جیسے کہیں تھی ویسے ہی ہوا. نیکسٹ ایئر جب میں آئی تو صاف مکر گئے کہ نہیں جی, میں نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا, میرا بیٹا تو قصوروار ہی نہیں ہے. تو اب ایک جو کلچرلی آپ اس کو دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے سوچا جی بیٹی تو چلی گئی, صرف بیٹا ہے, اب بیٹا بھی چلا جائے گا تو دیر از نو سینس ان دیٹ. تو وہ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے, جبکہ یہ بیٹا کمانے والا بھی نہیں تھا, قندیل نے ہی اس کو ایک موبائل شاپ لگا کے دی تھی. یہ جو کیسز ہوتے ہیں نا, اتنی صفائی سے آپ بتا نہیں سکتے اب کیا ہوا, کیوں اکسایا گیا, کیسے اکسایا گیا.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ایک الیکشن ٹریبیونل نے قومی اسمبلی کے اسپیکر قاسم سوری کو کہ رکن اسمبلی کی حیثیت سے انتخاب کو کالعدم قرار دیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم.
قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کوئٹہ شہر سے قومی اسمبلی کی نشست NA 265 سے کامیاب قرار دیے گئے تھے. ان کی کامیابی کو بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما نواب زادہ لشکری رحسانی نے چیلنج کیا تھا. بلوچستان ہائی کورٹ کے جج جسٹس عبداللہ بلوچ پر مشتمل ٹریبونل نے بڑی تعداد میں جعلی ووٹوں کی بنیاد پر قاسم سوری کی کامیابی کو کالعدم قرار دیا. فیصلے کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے لشکری رحسانی کا اس حوالے سے کہنا تھا.
عموماً کوشش یہ کی گئی ہے کہ خصوصاً اس صوبے کے نمائندگی کو کہیں نہ کہیں دبایا جائے اور غیر سیاسی لوگوں کو پارلیمنٹ میں لا کے بٹھایا جائے تاکہ بلوچستان کے مسائل، بلوچستان میں جو بحران ہے، ان کا آواز اٹھانے والوں کو سیاسی طور پر راستے سے ہٹایا جائے۔
الیکشن ٹریبونل نے قاسم سوری کے انتخاب کو کالعدم قرار دینے کے علاوہ این اے 265۔
دنیا میں کہیں سے بھی جموں کشمیر میں اپنے عزیزوں سے رابطے کے لیے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں، ہم اسے بی بی سی کے ریڈیو پروگرامز نیم روز اور سیربین میں شامل کریں گے۔ یہ پیغام ٹیلی فون پر ریکارڈ کروانے کے لیے ڈائل کریں 0800-222-75۔ پاکستان کے باہر سے کال کرنے کے لیے اس نمبر سے قبل 0092 کا اضافہ کیجیے۔ پیغام ریکارڈ کرواتے وقت اپنا مختصر تعارف ضرور شامل کریں۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ بارش کی وجہ سے بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا ہے۔ سری لنکن ٹیم پر ہونے والے حملے کے 10 سال بعد پاکستان کے شہر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم پر ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی واپسی ہوئی ہے۔ انگلش فٹ بال لیگ چیمپئن شپ میں آج فلم کا مقابلہ ویگن ایتھلیٹک اور ناٹنگم فارسٹ کا مقابلہ اسٹاک سٹی سے ہوگا۔ ادھر لیگ ون میں آج بلیک پول کی فٹ بال ٹیم لنکن سٹی کے مد مقابل آ رہی ہے۔ چین میں جاری ڈبلیو ٹی اے ووہان اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں ویمن سنگلز کے سیمی فائنل مقابلے میں بیلاروس کی آرینا سبلیانکا نے آسٹریلیا کی ایشلی بارٹی کو 7-5 اور 6-4 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ جبکہ ازبکستان میں جاری تاشکند اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل مقابلوں میں رومینیا کی سورانا کسٹیا نے یوکرین کی کاتارینا زواسکا کو 6-0 اور 6-3 سے، جبکہ بیلجیم کی ایلیسن وین اوئٹوینک نے چیک ریپبلک کی کرسٹینا پلسکووا کو 6-3 اور 7-5 سے شکست۔ سورانا کسٹیا اور وین اوئٹوینک تاشکند اوپن کے فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔ جاپان اور چین کی خواتین باسکٹ بال ٹیمیں ویمنز باسکٹ بال ایشیا کپ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن 4 اکتوبر سے ایشین فٹ بال کنفیڈریشن انڈر 19 فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے کھلاڑیوں کی 3 روزہ ٹریننگ کا انعقاد کرنے جا رہی ہے۔ ٹریننگ سے منتخب ہونے والے بہترین کھلاڑیوں کو AFC انڈر 19 فٹ بال چیمپئن شپ کے لیے قومی ٹیم میں شامل کیا جائے گا جو 2 سے 10 نومبر تک عراق میں شیڈیول ہے۔ اور خیبر پختونخوا بیڈمنٹن ایسوسی ایشن نے 33ویں نیشنل گیمز کے لیے 16 مرد اور خواتین ایتھلیٹس کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل گیمز کا آغاز 26 اکتوبر سے ہوگا۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر۔ لندن میں ایک ڈاکٹر کو ہاتھ دھونے کی اہمیت بتانے پر پاگل کہا گیا۔ تاریخ سے ایک قصہ دلچسپ فیچر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے ارب پتی کون ہیں؟ تفصیل جاننا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیں۔ پروگرام میں دیگر موضوعات شامل کرتے ہیں۔ اسلام آباد کی بحریہ یونیورسٹی کی سیکنڈ ایئر کی طالبہ حلیمہ امین کے یونیورسٹی کے زیر تعمیر عمارت کی 4th منزل سے گر کر ہلاک ہونے کے بعد آج مرغزار روڈ پر طلباء نے احتجاج کیا۔ نامہ نگار سحر بلوچ آج یونیورسٹی میں احتجاج کی کوریج کے لیے موجود تھیں، میں نے ان سے بات کی اور واقعے کی تفصیل جانی۔
جی نازش، اس وقت تفصیلات یہ ہیں کہ حلیمہ امین 23 سالہ سیکنڈ سیمسٹر کی بحریہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہیں جو کل اپنے دوستوں سمیت ایک زیر تعمیر عمارت میں گئی تھیں۔ اب جو طلبہ ہیں جو آج احتجاج کر رہے ہیں بحریہ یونیورسٹی کے باہر، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کلاس کے باہر جو ہے بہت ہی تنگ جگہ پر انہوں نے نہیں دیکھا کہ سامنے خلا ہے، کیونکہ اس خلا کو یونیورسٹی انتظامیہ نے بوریوں سے ڈھانپ کر رکھا تھا، تو ان کا پاؤں وہاں پر لگا ہے اور وہ گر گئی ہیں سیدھا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے احتجاج جاری ہیں۔
سحر، یہ بتائیے کہ پولیس اور یونیورسٹی کی انتظامیہ اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے؟
جی، پولیس اس حوالے سے یہ بتا رہی ہے کہ کل دوپہر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جس کے بعد حلیمہ کی ہلاکت ہوئی ہے اور ان کو پمز ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ پمز ہسپتال کے مطابق ان کے جسم کے کئی جگہ پر فریکچرز آئے ہوئے تھے اور ان کی بیک بون ریڑھ کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ 4:30 بجے ہلاکت ہو گئی تھی، جبکہ طلبا جو ہیں وہ اس بات کی تردید کرتے ہیں۔ دوسری طرف پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اس جائے وقوع پر جا کر تفتیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو یونیورسٹی یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ خود اس معاملے کی تفتیش کریں گے اور ان کو ایک رپورٹ سبمٹ کر دیں گے بعد میں.
سحر انسانی حقوق کی وفاقی وزیر نے بھی اس موضوع پر بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا اس بارے میں؟
انہوں نے کہا ہے کہ جب پمز ہسپتال لے کر جایا گیا تھا حلیمہ کو تو وہاں سے دوسرے ہسپتال کیوں منتقل کیا گیا. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یہ کرمنل نیگلیجنس ہے ایک طرح کی, جو مجرمانہ غفلت ہے یونیورسٹی کی, تو انہوں نے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن کو اس بارے میں ہدایات دی ہیں کہ وہ اس معاملے کی پراپر تحقیقات کریں.
سحر بلوچ تفصیل بتا رہی تھیں. امریکی کانگریس کی خصوصی کمیٹی برائے انٹیلیجنس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرائن کے صدر کے ساتھ ہونے والی گفتگو پر مبنی وسل بلور رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ اگلے برس کے صدارتی انتخابات میں مبینہ غیر ملکی مداخلت کے لیے صدر ٹرمپ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے. دوسری جانب امریکی صدر نے ایک بار پھر اس الزام کو رد کرتے ہوئے اسے سیاسی ہتھکنڈا قرار دیا ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ ہمیرا کمل سے سنیے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ایک نئی شکایت میں کہا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے اعلی حکام نے صدر ٹرمپ اور یوکرین کے صدر کے درمیان ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت کی تفصیلات کو چھپانے کی کوشش کی ہے. صدر ٹرمپ کے خلاف نامعلوم سرکاری ملازم کی طرف سے جو شکایت کی گئی ہے اس کے متن سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ اور یوکرین کے صدر کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیلات کو اس کمپیوٹر میں نہیں رکھا گیا تھا جس میں عام طور پر سرکاری مواد رکھا جاتا ہے. اس کے بجائے اس ساری گفتگو کے متن کو ایک ایسے کمپیوٹر میں رکھا گیا جس میں خفیہ معلومات کو رکھا جاتا ہے. ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین ایڈم شیف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی کال کی تفصیلات چھپانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ جرم ہے.
میرے خیال میں اس وقت کوئی بھی جرم وقوع پذیر ہو سکتا ہے جب ایک صدر اگلے صدارتی انتخابات میں ایک بار پھر غیر ملکی مدد کی درخواست کرتا ہے. اس وقت لا علمی کا کوئی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا جب کوئی صدر اپنے فائدے کے لیے کانگریس کے فنڈز روکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ محکمہ انصاف جس کی سربراہی اٹارنی جنرل کر رہے ہیں وہ صدر کے مخالفین کے علاوہ کسی بھی چیز کی چھان بین نہیں کرے گا.
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کانگریس کی تفتیش کو روکنے کا طریقہ کار ہونا چاہیے. ممکنہ طور پر اسے عدالت کے ذریعے روکا جا سکتا ہے.
میری کال بالکل درست تھی. کل یوکرین کے صدر نے خود واضح کیا کہ ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا گیا اور انہوں نے کہا کہ یہ پریس کے لیے بڑا واضح بیان ہے. ڈیموکریٹ اس ملک کے لیے جو کر رہے ہیں وہ ملک کی بدنامی کا باعث ہے اور ہمیں اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ایڈم شیف اور ان کے ساتھی اپنے پاس سے کہانیاں بنا رہے ہیں اور خود منصف بنے بیٹھے ہیں.
ادھر واشنگٹن میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایوان نمائندگان کے سپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع ہونی چاہیے.
This is a very sad time for our country. I say this to you with great sorrow and prayerfully.
یہ وقت ہمارے ملک کے لیے بہت افسوسناک ہے. مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے اور میری دعا ہے کہ آج ہم پر جو وقت ہے دوبارہ ایسا وقت کبھی نہ آئے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارا صدر کوئی ایسا اقدام اٹھائے گا جو اس نے کیا.
امریکہ میں کسی صدر کے مواخذے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف الزامات کانگریس میں لائے جائیں جو مقدمے کی بنیاد بن سکتے ہیں. مواخذے کی کارروائی ایوان نمائندگان سے شروع ہوتی ہے اور اس کی منظوری کے لیے سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے جس کے بعد اس کا مقدمہ سینٹ میں چلتا ہے. اگرچہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے لیے ڈیموکریٹس کی بھرپور حمایت حاصل ہے لیکن سینٹ میں ریپبلکن پارٹی کی زیادہ نشستوں کی وجہ سے سینٹ سے اس کی منظوری کے امکانات کم ہیں.
ہمیرا کمل سے تفصیل آپ سن رہے تھے اور اب سماعت کیجیے ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
کرکٹ آسٹریلیا والے بھی آئے تھے چیف ایگزیکٹو دیکھنے کے لیے. ان کا 2022 میں ٹور ہے ان کا.
دھونی ایک نرنے لے لیں, اگر ان کو کھیلنا ہے تو اویلیبل رہے, یہ نہیں کہ میں اب کھیلوں گا اور تب نہیں کھیلوں گا.
اور جس میچ میں میسی پرفارم نہیں کرتے تھے کوئی بگ میچ ہوتا تھا تو بارسلونا سٹرگلڈ.
مہندر سنگھ دھونی کے جاتے ہی بھارتی مڈل آرڈر بیٹنگ ہل گئی اور لیونل میسی ایک بار پھر دنیا کے بہترین فٹ بالر. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام.
سری لنکا کی کرکٹ ٹیم اس وقت پاکستان کے دورے پر ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ سری لنکا کی ٹیم اپنے ساتھ یہاں بارش بھی لائی ہے. کراچی میں کئی روز سے جاری بارش نے پہلے ون ڈے کو بھی متاثر کیا ہے.
میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر وسیم خان سے پوچھا کہ ورلڈ 11 ویسٹ انڈیز اور سری لنکن ٹیمیں تو آ گئیں لیکن بڑی ٹیمیں کب پاکستان آئیں گی؟
کرکٹ آسٹریلیا والے بھی آئے تھے چیف ایگزیکٹو دیکھنے کے لیے. ان کا 2022 میں ٹور ہے ان کا, اور نیکسٹ ویک وہ ای سی بی والے بھی آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے.
تو پہلے ان کے ٹور کے پہلے تو ہماری یہ خواہش ہے کہ اے ٹورز بھی ہم دیکھیں اور آسٹریلیا کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف، تو پھر اس کے بعد وہ خود آ جائیں گے۔
مہندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم سے کیا دور ہوئے، بیٹنگ آرڈر کے مسائل کھل کر سامنے آئے ہیں۔ ذرا سوچیں اگر کپتان ہی یہ تسلیم کر لے کہ چوتھے نمبر پر جسے بیٹنگ کرنی تھی اس کے بجائے کوئی اور میدان میں چلا گیا تو پھر یہ معاملہ کتنا خراب ہے۔ دلی سے آدیش کمار گپتا۔
آئی تھنک آفٹر 10 اوورز از واٹ وی ڈیسائیڈڈ رشب وڈ واک ان، بیفور دیٹ شریس ہیڈ ٹو واک ان، سو بٹ آئی تھنک بوتھ آف دیم گاٹ کنفیوزڈ۔
یہ کہنا ہے بھارت کے کپتان وراٹ کوہلی کا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرے اور آخری 2020 مقابلے میں رشب پنت اور شریس ائیر کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ چوتھے نمبر پر کون میدان میں اترے گا۔ جو بھی ہو، بھارت 9 وکٹ سے ہارا اور سیریز 1-1 سے برابری پر ختم ہو گئی۔ لیکن ان سے پرے سوال گرم ہے کہ سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی نے کہہ دیا کہ وہ نومبر تک نہیں کھیلیں گے۔ اب وہ کھیلیں نہ کھیلیں، لیکن کب تک کھیلیں؟ کرکٹ ایکسپرٹ وجے لوکپلی کہتے ہیں،
دھونی ایک نرنے لے لیں، اگر ان کو کھیلنا ہے تو اویلیبل رہیں، یہ نہیں کہ میں اب کھیلوں گا اور تب نہیں کھیلوں گا، اور نہیں کھیلنا ہے تو آپ ایک راستہ چھوڑ دیجئے، آپ پنت ہوں چاہے سنجو سیمسن ہو چاہے ودیمان ساہا ہو، بھارت ہیں۔
لیکن نمبر 4 کا کیا کریں؟ دھونی ٹیم میں نہیں اور رشب پنت کا لاپرواہی سے کھیل کر وکٹ گنوانا جاری ہے۔ پچھلے 20 2020 مقابلوں کی 19 اننگ میں سے 11 میں وہ دہائی کا آنکڑا بھی نہیں چھو سکے۔ نئے بلے بازی کوچ وکرم راٹھور بھی بول اٹھے، فیئر لیس یا کیئر لیس؟ اور کپتان وراٹ کوہلی تو خود کہتے ہیں، اتنے موقع کس لیے؟
میرا ایسا کبھی مائنڈ سیٹ نہیں تھا کہ مجھے 10-15 میچ ملنے چاہیے، میرا مائنڈ سیٹ ایسا ہی تھا کہ شاید 3-4-5 میچ ملیں گے، اسی میں کچھ کرنا پڑے گا۔
کوچ، کپتان اور سلیکٹرز کا درد وجے لوکپلی بھی سمجھتے ہیں۔
ٹیم مینجمنٹ کی کوشش یہی ہے کہ اس ینگسٹر کو احساس دلائے، پنت بھائی آپ تینوں فارمیٹ کھیل رہے ہو اور تھوڑا سا اپنے پوٹینشیل کو آپ خود آنکھو، شارٹ سلیکشن تھوڑا امپروو کر لو بس۔
نمبر 4 بھی ہو، وکٹ کیپر بھی ہو اور فنیشر بھی، کرکٹر چاہیے یا کرکٹ مشین؟ پہلے بھارت یہ طے کرے۔
لیونل میسی فیفا ایوارڈ کے حقدار ٹھہرے ہیں، مطلب یہ کہ ایک مرتبہ پھر بہترین فٹ بالر۔ اس بار ان کے مقابلے پر ان کے روایتی حریف کرسٹیانو رونالڈو کے علاوہ لیورپول کے ورجل وان ڈائک بھی تھے۔ میں نے تجزیہ کار ریحان الحق سے پوچھا کہ لیونل میسی نے اس مرتبہ ایسا کیا جادو کر دکھایا جو یہ ایوارڈ جیت گئے۔
جو لوگ لا لیگا فالو کرتے ہیں، اسپینش فٹ بال فالو کرتے ہیں، بارسلونا کو فالو کرتے ہیں، ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ بارسلونا اتنی اچھی ٹیم نہیں تھی پچھلے سال جتنی پچھلے ایک یا ڈیڑھ ڈیکیڈ کے اندر ہم نے دیکھی ہے۔ ان کی اوور آل ٹیم پرفارمنسز کے اندر کافی ایشوز تھے اور کافی وقت ایسا ہوا کہ جو بگ میچز تھے، خاص کر اوے میچز لا لیگا کے اندر، اس کے اندر میسی سنگل ہینڈیڈلی ڈریگڈ دیم تھرو ٹو ریزلٹس۔ جب بارسلونا اتنا اچھا نہیں بھی کھیل رہی تب میسی کی مومنٹ آف بریلینس کے اوپر بارسلونا نے ریلائی کیا اور میسی نے ان کو کافی میچز جتائے، کافی میچز بچائے، اور جس میچ میں میسی پرفارم نہیں کرتے تھے، کوئی بگ میچ ہوتا تھا، تو بارسلونا سٹرگلڈ۔ اس کی ایک مثال لیورپول والے دو لیگز ہیں، پہلی لیگ میں میسی واز آن فائر اینڈ بارسلونا 1-3-0، دوسرے میچ میں جب لیورپول نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا میسی کو، تو وہ پورے بارسلونا کو کنٹرول کر سکے۔ جہاں تک بات ہے کہ وین ڈائک کو کیوں نہیں اوارڈ ملا یا اور جو نامنی سے ان کو کیوں نہیں ملا، وین ڈائک ایک ڈیفینڈر ہیں اور اکثر ڈیفینڈرز کو ان میجر اوارڈز کے لیے جو ہے وہ اوورسی کر دیا جاتا ہے۔
اور اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے۔
اور سپورٹس فیچر کے ساتھ ہی سیربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کی ایڈیٹر تھی نادیہ سلیمان، پروڈیوسر ایاز اسلم اور اسٹوڈیو مینیجر اسرار الحق۔ نازش ظفر اور سیربین کی پوری ٹیم کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گلوبل وارمنگ اور کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ بعض ممالک میں مسلمانوں کو اسلام فوبیا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو کسی بھی مذہب سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ اس سے قبل انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اپنے ملک کی ترقی کے منصوبوں، گلوبل وارمنگ اور شدت پسندی کے حوالے سے بات کی، تاہم انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ذکر نہیں کیا۔ افغانستان میں کل ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے مطلوبہ بیلٹ باکس میں سے نصف تعداد پولنگ سینٹرز تک پہنچا دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق 70,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کو پولنگ سٹیشنز کے باہر تعینات کیا گیا ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے جولائی میں قبضے میں لیے جانے والے برطانوی آئل ٹینکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اس آئل ٹینکر کو رواں برس جولائی میں ایران کے پاسداران انقلاب کے بحری دستوں نے ابنائے ہرمز میں اپنے قبضے میں لیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔